السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا پارٹ نمبر 8 سماعت فرمائیں۔ علم کی دوڑ میں ہم نے کتنے مقابلہ باز دیکھے ہیں جو پختگی سے پہلے ہی اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی کتابوں میں جو عجیب و غریب اور شاذ اقوال ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ چند مخصوص آیات کو 366 مرتبہ یا 1002 مرتبہ پڑھنے کا حکم دینا، قرآنی آیات کو مریض کے جسم مثلا ناف یا پیشانی پر لکھنے کا حکم دینا، ہتھیلی پر قرآن پڑھنا اور مریض کو ہتھیلی میں دیکھنے کو کہنا اور وہ جو دیکھے اس کے بارے میں سوال کرنا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ سانس لینے کے دوران 5 منٹ تک بسم اللہ اول تا آخر پڑھو تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن ہے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سفید کاغذ پر دائرہ کی شکل میں چند قرآنی آیات لکھ کر مریض کے سامنے ڈال دی جائیں تو جن اس کے جسم سے نکل کر اسی دائرے میں قید ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ لڑکی کا علاج کرو تو علاج شروع کرنے سے پہلے اس کی بقارت کی حفاظت کا انتظام کرنا ضروری ہے، لہذا آپ پڑھیں بسم اللہ علی ارزق و مستقبلک، یعنی تیری عزت و تیرے مستقبل کے لیے اللہ کے نام کی پناہ۔ یہ لوگ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ تاکہ جن اس کی شرمگاہ کے راستے سے نہ نکلے، جس سے اس کا پردہ بکارت ظاہر ہو جائے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر مریض عورت ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ وہ عورت اس معالج کی آنکھوں میں دیکھے اور یہ معالج اس عورت کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، اور وہ اس طریقہ کو کشف بالنظر کا طریقہ کہتے ہیں، یعنی شیطان بھگانے کے لیے نظر سے معائنہ کرنا۔ بعض لوگ مریض کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو مریض اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ داہنی جانب ہلے تو یہ جنات لگنے کی دلیل ہے اور اگر بائیں جانب ہلے تو یہ جادو کی علامت ہے۔ اسی طرح جنات اور فلاں شخص کے درمیان ہونے والے طویل و عریض مقالمے بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آخر اس قسم کے مقالمے نشر کرنے کا کیا فائدہ ہے، سوائے اس کے کہ اس سے آدمی کی شہرت اور پروپوگنڈا نیز جنوں سے ہم کلام ہونے کی طاقت کا اظہار مقصود ہو۔ چنانچہ بعض جنات مسلمان ہو جانے کا اعلان کرتے ہیں اور بعض توبہ کرنے اور مریض کے جسم سے نکل جانے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے کتنے قصے پڑھے اور سنے ہیں کہ جنوں کے بادشاہ اور عمرا اور ان کے ساتھ ان کے حفاظتی عملہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم نے بارہا یہ بھی سنا ہے کہ جنوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، یہ سب کے سب ایک ہی عورت کے جسم پر سوار تھے اور معالج کے ہاتھوں اس کے جسم سے نکل گئے، اور اس کے اور جنوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بڑی خوشگوار اور لطف آمیز رہی۔ اور اسی طرح کے بے شمار قصے سنتے رہتے ہیں جن کی صحت کے بارے میں کوئی شخص قطعی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پوری گفتگو مریض کی زبان پر ہوتی ہے۔ ہم وہاں کوئی جنات وغیرہ نہیں دیکھتے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جن ایک ہی ہو اور اسے اپنی آواز بدلنے کی قدرت ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی امیر یا وزیر نہ ہو بلکہ فقیر جن ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی صورت نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود مریض کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہو اور بڑے معالجین کی طرف سے جو عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بیان سے باہر اور ایک حلیم و بردبار شخص کے لیے بھی حیرانی کا باعث ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ ڈاکٹر بن بیٹھے ہیں اور مرہنگ اور دو بھائیوں کا خون وغیرہ کا نسخہ تجویز کرنے لگے ہیں۔ اس فن میں شریف اور کمینے ہر طرح کے لوگوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے، اور عالم و جاہل اور مومن و فاسق ہر ایک نے رائے زنی شروع کر دی ہے۔ ہر شخص اپنی ہانک رہا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال رہا ہے۔ مشیخت کے میدان میں کھڑا ہو کر علم و ہدایت اور کتاب منیر کے بغیر اللہ تعالیٰ پر بات کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ اس کی باتوں کا سارا دار و مدار زن و تخمین پر ہے، اور زن سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو اسی قرین نے بے ہوش کیا ہے، اور جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس پر زیادتی کی ہے، حالانکہ یہ ایسا نیا دعویٰ ہے جس کے لیے بالکل واضح اور کھلی دلیل کی ضرورت ہے۔ یا فلاں پر جادو کا اثر ہے اور فلاں کو ام السبیان لاحق ہے، پھر جب تک ہار جاتا ہے اور جن نہیں بولتا تو کہتا ہے کہ اس پر نظر بد ہے، بلکہ سبحان اللہ، کبھی آپ دیکھیں گے کہ پوری بات پوری کرنے سے پہلے ہی وہ اپنا فیصلہ سنانا اور جواب دینا شروع کر دیتا ہے، اور ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جس سے اسلام کے بڑے بڑے آئمہ نے بھی توقف اختیار کیا ہے۔ کسی کا حال یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات کی بے جا تاویل کرتا ہے، چنانچہ وہ مریض کو سمندر کے کنارے لے جا کر اسے پانی میں غوطہ دلاتا ہے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، سورۃ سعد آیت نمبر 42۔ کوئی اللہ سبحانہ کے اس کلام کی تلاوت کرتے ہوئے مریض کی پٹائی کرتا ہے، ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چک تو بڑا باعزت اور بڑے اکرام والا تھا، سورۃ دخان آیت نمبر 49۔ کوئی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے مریض کے اوپر سخت ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب ڈالو، سورۃ دخان آیت نمبر 48۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی تردید اور ان کے شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے انفرادی اور اجتماعی جدوجہد ضروری ہے۔ مسلمانوں کا اپنے علماء پر یہ حق ہے کہ وہ ہر مخالف شریعت اور اس کی مخالفت کی، ہر خطا کار اور اس کی غلطی کی، ہر عالم کی لغزش اور اس کے منحرف افکار کی تردید کرے، تاکہ مسلمانوں پر بدعت و خرافات کا تسلط نہ ہو اور ان کی فطرت فساد و بگاڑ سے محفوظ رہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ لوگ عجیب و غریب حکایات کے گرویدہ ہو جائیں اور خصوصاً اس طرح کے شاذ و نادر واقعات کے شدائی بن جائیں۔ اہل علم نے ان لغزشوں پر ہمیشہ تنبیہ کی ہے جو شیطان کسی فاضل عالم کی زبان پر مشہور کر دیتا ہے۔ چنانچہ زیاد بن جدید سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز اسلام کو منہدم کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، عالم کی لغزش، منافق کا کتاب کے ساتھ مجادلہ اور گمراہ کن حکام کا فیصلہ، یہی اسلام کو منہدم کرتی ہیں۔ سنن دارمی، اہل سنت و جماعت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت سے اور اسلاف امت کے فعل سے ثابت دلیل جس بات پر دلالت کرے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اہل سنت و جماعت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت ہر اس فعل اور قول کو بدعت کہتے ہیں جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، کیونکہ اگر وہ قول و فعل بہتر ہوتا تو وہ ضرور اس بارے میں ہم پر سبقت لے جاتے، اس لیے کہ خیر کی کوئی بھی خصلت نہیں جس کی طرف انہوں نے سبقت نہ کی ہو۔ تفسیر القرآن الکریم از ابن کثیر، جلد 4 صفحہ نمبر 168۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے سلف صالحین اصل سنت سے زائد چیزوں پر سخت انکار فرماتے تھے۔ چنانچہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بعض ایسی زائد چیزیں دیکھیں جو بدعت کی حد تک نہیں پہنچی تھیں، تو فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس دوبارہ تشریف لائیں تو نماز کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنی اور اپنے صحابہ کی سنت میں سے نہیں پائیں گے۔ عزائی کہتے ہیں کہ جب یہ حال ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا تھا تو پھر آج کا کیا حال ہوگا۔ عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں کہ اگر عزائی آج کا زمانہ پاتے تو آج کے بارے میں ان کا کیا تصور ہوتا۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو دردہ غصہ کی حالت میں آئے تو میں نے عرض کی، آپ کس بات پر غصہ میں ہیں؟ فرمایا، اللہ کی قسم، ان لوگوں کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی سنت نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور سہل بن مالک سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جس سنت پر میں نے لوگوں صحابہ کرام کو پایا تھا ان میں سے سوائے اذان کے اور کوئی بھی سنت نہیں پاتا۔ اور میمون بن مہران سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اگر اسلاف میں سے کسی کو زندہ کر کے تمہارے درمیان بھیجا جائے تو وہ اس قبلہ کے علاوہ اور کوئی بھی چیز پہچان نہ سکے گا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جو کچھ میں دیکھتا تھا ان میں سے سوائے تمہارے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اور کوئی چیز تمہارے یہاں نہیں جانتا۔ ہم نے عرض کیا، اے ابو حمزہ، ایسا کیوں؟ فرمایا، تم سورج غروب ہونے تک نماز پڑھتے رہتے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ایسی ہی تھی؟ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اگر کسی نے اسلاف کے اولین طبقہ کا زمانہ پایا ہو پھر اسے آج دوبارہ زندہ کیا جائے تو اسلام کی کوئی بھی چیز نہیں پہچان سکے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، سوائے اس نماز کے۔ نیز متعدد طرق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ثابت ہے، آپ نے فرمایا، اللہ سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہر چیز کا میں نے تم کو حکم دے دیا ہے، اور جہنم سے قریب کرنے والی اور اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ سورہ المائدہ۔ لہذا اب دین کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ایجاد کرنے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام دار الہجرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اسلاف امت سے معصور نہ ہو۔ فرمایا، جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا جانا تو اس نے یہ گمان کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی ہے۔ اگر چاہو تو ارشاد باری تعالیٰ پڑھ لو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ دیکھیے سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا، اس امت کے آخری طبقہ کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے اولین طبقہ کی اصلاح ہوئی ہے، لہٰذا جو چیز اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جس عمل کی اصل مشروع ہو اگر اس کے اندر کوئی نیا طریقہ شامل ہو جائے تو وہ عمل ممنوع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بسند صحیح ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اسی سے وہ تسبیح خوانی کر رہی تھی، تو انہوں نے وہ تسبیح توڑ کر پھینک دی۔ پھر ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کنکریاں لے کر تسبیح پڑھ رہا تھا، تو اسے پیر سے مار کر فرمایا، تم نے ظلم کرتے ہوئے بدعت ایجاد کر لی ہے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے علم میں بڑھ گئے ہو۔ بحوالہ سنن دارمی۔ لہذا عجیب و غریب چیزیں ایجاد کرنے سے بچو اور ضعیف اقوال اور کمزور دلائل پر اعتماد کرنے سے پرہیز کرو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی ضعیف قول ہو تو اس ضعیف قول سے، جو کہ بعض مجتہدین کی غلطی کا نتیجہ ہے، اور اس فاسد گمان سے، جو کہ بعض جاہلوں کی غلطی ہے، اس سے اللہ کے دین میں تبدیلی، شیطان کی اطاعت اور رب العالمین کی نافرمانی پیدا ہوگی۔ پھر جب باطل اقوال اور جھوٹے گمان کا اجتماع ہو جائے اور بدعت ان کی تائید کر دیں تو اس کے بعد دین کی تبدیلی کی اور شریعت کے دائرہ سے بالکل ہی باہر ہو جانے کی بات نہ پوچھو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے بغیر کوئی بات کہنے سے انتہائی پرہیز کرو، کیونکہ یہی شرک و کفر کی اصل اور بدعت و نافرمانی کی بنیاد ہے۔ اللہ کے بارے میں جانے بغیر کوئی بات کہنا ہر قسم کے گناہ اور سرکشی و نافرمانی سے برا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 33۔ آیت کریمہ میں مذکورہ چاروں محرمات کی حرمت ذاتی اور ابدی ہے اور ہر ملت و شریعت کے لیے ہے، اور حرمت کی شدت بتدریج بڑھتی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، یہ سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا جو حرمت میں اس سے بڑھ کر ہے، فرمایا اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، پھر اس چیز کا تذکرہ کیا جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، فرمایا اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور آخر میں اللہ سبحانہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا جو حرمت میں سب سے بڑھ کر ہے، فرمایا اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے بغیر کوئی بات کہنا شرک و کفر، گمراہ کن بدعت اور خطرناک فتنوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ باحوالہ التعالم ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابو زید، صفحہ 112۔ میرے بھائی، اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بلا علم کوئی بات کہنے کے انجام بد سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے مزاج اور حالات سے واقف ہوں، اور آپ کے پاس مکمل فراست ہو جس سے مدعی علم کے سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکے۔ اسی طرح آپ کے پاس نفسیاتی امراض کا اور جسم میں موجود غدودوں، دماغی غدودوں، گلے کے غدودوں اور گردہ کے غدودوں کے امان کا علم ہو، کیونکہ ان غدودوں کے اندر کوئی بھی خلل پیدا ہو جائے تو انسان کے عادات و سلوک میں گڑبڑ آ جاتی ہے اور وہ اول پھول بکنے لگتا ہے، جس کو بعض لوگ شیطانی اثر سمجھ لیتے ہیں۔ در حقیقت جنوں کے موضوع کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے، اور معالجین کے پاس آنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو نفسیاتی مریض ہیں، اس لیے ہر وہ میاں بیوی جن کے مشکلات بڑھ جائیں، ضروری نہیں کہ ان پر جادو کیا گیا ہو، یا ہر وہ مرد یا عورت جو زندگی کے غموں میں الجھ جائے، ضروری نہیں کہ اس پر جنات کا اثر ہو، یا ہر وہ طالب علم جو امتحان میں فیل ہو جائے اور درس کا مراجعہ نہ کر سکے، ضروری نہیں کہ وہ نظر بد کا شکار ہو، کیونکہ اس موضوع کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ آخر اس موضوع کو اس درجہ شہرت کیوں ملی اور اتنا زیادہ عام کیوں ہوا، تو اس بارے میں ڈاکٹر علی بن نفی العلیانی کی یہ تحریر ملاحظہ کیجئے، لکھتے ہیں: انسان کے ساتھ شیطان کی چال بہت بڑی ہے، اسے صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہیں دین کی سمجھ حاصل ہے۔ چنانچہ جب لوگ کسی دم کرنے والے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں، اور یہ کہ اس کے سامنے اکثر و بیشتر مریضوں کی زبان سے شیطان گفتگو کرتا ہے، اور یہ کہ دم کرنے والے نے شیطان سے دوبارہ نہ آنے کا عہد لے لیا ہے، تو اس طرح کی باتیں سن کر لوگ دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں اور اس کے دروازے پر بھیڑ لگائے ہوتے ہیں۔ یہ حالت اگر کرامت کی وجہ سے ہو تو بھی دم کرنے والے کو اس کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ باحوالہ الرقی فی ذو عقیدہ اہل سنہ الجماع ڈاکٹر علی العلیانی، صفحہ 81۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: طالوس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم بن ادھم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جو بندہ شہرت کا طالب ہو وہ اللہ کے لیے مخلص نہیں۔ مخلص بندہ جو غیر شعوری طور پر شہرت طلبی کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب اسے اس بارے میں ملامت کی جائے تو غصہ نہ ہو اور نہ ہی اپنے نفس کو مبرہ قرار دے، بلکہ غلطی کا اعتراف کر لے اور کہے: اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے مجھے میرے عیوب سے مطلع کیا۔ اور اگر اپنے عیوب کو نہ جانے تو اپنے آپ پر خوش نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے عیوب سے آگاہ نہیں، کیونکہ خود پسندی اور شہرت طلبی ایک پرانا مرض ہے۔ باحوالہ سیر علام النبلہ امام ذہبی: میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس قسم کی خرابیوں اور اللہ کے دین و شریعت کی طرف منسوب بیجا بدعنوانیوں کا تطبع کر کے علماء کرام کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ وہ ان کی تردید کریں، کیونکہ جس شخص کے پاس ادنا ذوق اور اس کے دل میں عقل کا کچھ بھی حصہ ہوگا، وہ فطری طور پر ان غلط چیزوں کا انکار کرے گا اور شریعت میں ہرگز ان کی کوئی اصل یا ان کا قائل نہیں پائے گا۔ اس کے بعد ان تصرفات کا نمبر آتا ہے جو معالجین کی طرف سے پیش آئے کہ وہ مال کے فتنہ کا شکار ہو گئے۔ یہ معالجین آخر انسان ہی تو ہیں، ان کے اندر خیر و شر دونوں موجود ہیں، ان کی خلقت میں شہوت اور طبیعت دونوں شامل ہیں، اور ان کے نفس میں دنیا اور اس کے مال و متاع کی محبت و چاہت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چھپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ اس بات کا کوئی مخالف نہیں کہ قرآن کریم اور مسنون اذکار کے ذریعے دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، اس بارے میں دو آدمی اختلاف نہیں کر سکتے۔ دم پر اجرت لینے کے جواز کی احادیث کا تتبہ کرنے والا اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ان تمام احادیث کا خلاصہ مریض کو فائدہ پہنچنا یعنی شفا حاصل ہونا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ اپنے کسی سفر میں تھے کہ کسی عرب قبیلہ پر وارد ہوئے اور ان سے میزبانی کی درخواست کی تو انہوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسی قبیلہ کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، انہوں نے اس کے علاج کی ہر چیز کر ڈالی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا اس نووارد جماعت کے پاس جاتے تو شاید ان کے پاس کوئی چیز ہوتی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے آ کر عرض کیا، اے جماعت، ہمارے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے اور ہم نے اس کے علاج کے لیے ہر ممکن تدبیر کر ڈالی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ بعض نے جواب دیا کہ ہاں میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم لوگوں سے میزبانی طلب کی تھی تو تم نے اس سے انکار کر دیا تھا، اس لیے جب تک تم اجرت نہ مقرر کر دو میں تمہیں دم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بکریوں کے ایک ریوڑ پر بات طے ہو گئی اور انہوں نے جا کر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر مریض کو دم کرنا شروع کیا تو ایسا لگا کہ وہ بندش سے آزاد ہو گیا ہو، اس کی بیماری دور ہو گئی اور وہ چلنے لگا۔ انہوں نے بھی طے شدہ اجرت پوری پوری دے دی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، لاؤ یہ اجرت تقسیم کر لی جائے، تو دم کرنے والے نے کہا، ابھی نہیں، بلکہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پورا واقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ دم ہے؟ پھر فرمایا، تم نے درست کیا، اجرت کی بکریوں کو تقسیم کر ڈالو اور اس میں اپنے ساتھ میرا بھی حصہ لگاؤ۔ باحوالہ صحیح بخاری کتاب الطب، حدیث نمبر 2276، صحیح مسلم کتاب السلام، حدیث نمبر 2201، سنن ابی داؤد کتاب البیو، حدیث نمبر 3418۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہنس پڑے، اور یہی روایت سب سے زیادہ کامل بھی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، وہ صحابی سورہ فاتحہ پڑھتے اور اپنا تھوک جمع کر کے اس آدمی کے اوپر تھوکتے، چنانچہ وہ آدمی اچھا ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے، اس نے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا، پھر واپس لوٹا تو ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے یہاں ایک پاگل آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر لایا ہے، تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ اس پر انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، کیا صرف اتنا ہی پڑھا تھا؟ اور ایک دوسری روایت میں ہے، کیا اس کے علاوہ بھی تم نے کچھ پڑھا تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، بکریاں لے لو، میری زندگی کی قسم، بعض لوگ باطل دم کے ذریعہ کھاتے ہیں، تم نے تو برحق دم کے ذریعہ کھایا ہے۔ اور ابن السنی کی کتاب عمل الیوم و اللیلہ میں دوسرے الفاظ وارد ہیں، اور یہ ابو داؤد کی دوسری روایت ہے جو انہوں نے خارجہ حیض کے واسطہ سے ان کے چچا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نبی کے پاس سے واپس لوٹے تو ایک عرب قبیلہ سے ہمارا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک پاگل آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ پاگل کو اسی حالت میں لے کر آئے تو میں نے صبح شام 3 دن تک سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ میں اپنا تھوک جمع کر کے اس پر تھوکتا، چنانچہ ایسا لگتا کہ آدمی بندش سے آزاد ہو گیا ہو۔ اس پر انہوں نے مجھے اجرت دی تو میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا لے لو اور اپنے نبی سے دریافت کر لو۔ پھر میں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ اجرت کھاؤ، میری زندگی کی قسم بعض لوگ باطل دم کے ذریعے کھاتے ہیں، تم نے تو برحق دم کے ذریعے کھایا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3901۔ جو ان دلائل کا تتبہ کرے وہ جان لے گا کہ ان کے اندر یہ الفاظ وارد ہیں۔ مریض گویا بندش سے آزاد ہو گیا ہو، اس کی بیماری دور ہو گئی اور وہ چلنے لگا، وہ آدمی اچھا ہو گیا، تو ان واقعات سے آج کے بعض معالجین کے فعل کا کیا واسطہ، جنہوں نے ڈاکٹروں کے شفا خانوں کی طرح دکانیں کھول کر مختلف فیسیں متعین کر رکھی ہیں۔ چنانچہ مریض کے لیے فائل کھولنے کی اتنی فیس، پانی کی بوتل پر دم کرنے کی اتنی فیس اور مراجعہ کی اتنی فیس، مریض کو کبھی کبھار دسیوں بار مراجعہ کرنا پڑتا ہے، وہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور ہر دفعہ بہت زیادہ مشقت اور تکلیف اٹھاتا ہے، اور آخر نتیجہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ بعض لوگوں نے اس طرح قرآنی علاج کو ایک خوشگوار تجارت بنا رکھا ہے، لہذا معالج کو مال و دولت، کبر و غرور اور خود پسندی ہر پہلو سے شیطان کے راستوں اور اس کی چال سے بچتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح معالجین کی ایک غلطی یہ ہے کہ وہ جن زیادہ شخص سے دوسرے مریضوں کے حالات پوچھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ سوال، سماحت الشیخ ایک صاحب ہیں جو قرآن کریم سے علاج کرتے ہیں، ان کے پاس ایک بھیڑیا ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جنوں کو کھا لیتا ہے، اور جن زدہ ایک نوجوان لڑکی بھی ہے جو جنوں کی جگہ بتاتی ہے، کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جواب، اس مقصد کے لیے بھیڑیے رکھنا جائز نہیں، یہ ایک منکر فعل ہے۔ اسی طرح جن زیادہ شخص سے لوگوں کے حالات دریافت کرنا بھی جائز نہیں، یہ کاہنوں اور نجومیوں سے سوال کرنے کی مانند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ نجومیوں اور کہانوں کے پاس جنات ساتھی ہوا کرتے تھے جو انہیں خبریں بتاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس بات پر ڈانٹا، لہذا معلومات حاصل کرنے کے لیے جن رکھنا یا جنوں کو کھانے کے لیے بھیڑیے رکھنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص دم کرنا جانتا ہو تو وہ مریض پر پڑھ کر دم کر دے، لیکن بھیڑیے رکھنا یا لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جن زدہ مرد یا عورت کو پاس رکھنا جائز نہیں، بلکہ یہ جادوگروں اور کاہنوں کا کام ہے۔ واجب یہ ہے کہ معالج وہ طریقہ علاج اختیار کرے جس سے جن کو نکال دے، اور اگر اس کے اندر خیر ہے تو اسے یہ بھی بتا دے کہ وہ ظالم ہے یا حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ باحوالہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا 61 میں ریکارڈ شدہ فتویٰ۔ اس بحث کو ہم راضی کی ایک وصیت پر ختم کر رہے ہیں جس کی انہوں نے اپنے تلامذہ کو وصیت کی تھی اور اسے طبیب کے اخلاق سے موسوم کیا ہے۔ اس کے اندر وہ طب کے پیشہ میں نرمی برتنے اور راز کی حفاظت کرنے کی وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بیٹے، جان لو کہ طبیب کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے والا، ان کی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرنے والا اور ان کے راز کو چھپانے والا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی شخص کو ایسی بیماری ہو جسے وہ اپنے خاص ترین لوگوں، مثلا باپ، ماں اور بیٹے سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہو، لیکن طبیب سے مجبوراً بیان کر رہا ہو، اور جب وہ عورتوں، لڑکیوں یا کمسن لڑکوں کا علاج کرے تو خود اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اور بیماری کی جگہ سے تجاوز نہ کرے۔ حکیم جالینوس نے طالب علموں سے اپنی وصیت میں کہا ہے، اور در حقیقت درست بات کہی ہے، کہ طبیب پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہو، حسین و جمیل عورتوں سے اپنی نگاہ پست رکھے اور ان کے جسم کے کسی بھی حصہ کو بلا ضرورت شدید چھونے سے گریز کرے، اور جب ان کا علاج کرے تو صرف علاج کی جگہ دیکھے، پورے جسم پر نگاہ نہ ڈالے۔ اسی طرح وہ طبیب کو تکبر اور غرور سے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے بعض اطباء کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی شدید مرض میں مبتلا شخص کا علاج کرتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں شفایاب ہو جاتا ہے تو ان کے اندر تکبر اور غرور داخل ہو جاتا ہے، ان کی گفتگو جابروں جیسی ہو جاتی ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے توفیق اور درستگی جاتی رہتی ہے۔ تواضع کی وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جان لو کہ اس پیشہ میں حسن و جمال بھی ہے، لیکن تکلف سے نہیں، بلکہ بہترین الفاظ، عمدہ گفتگو اور نرم لہجے سے کام لے، لوگوں پر سخت کلامی اور قساوت قلبی سے اجتناب کرے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اسے توفیق اور درستگی حاصل ہوتی ہے۔ غریبوں کے علاج کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں، طبیب کو چاہیے کہ وہ غریبوں کا اسی طرح علاج کرے جس طرح امیروں کا علاج کرتا ہے۔ باحوالہ الطب الاسلامی از ڈاکٹر احمد طہٰ، صفحہ نمبر 105۔ فصل دوم، جادو اور جادوگروں کا بیان۔ جادو کے معنی، جادو کے وجود پر دلائل، جادو کے اقسام، جادوگر میں کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، ایسے معالجین سے ہوشیار رہیں، جادو سے بچاؤ کے طریقے، جادو کا علاج، جادو کے باعث جمع سے عاجز مریض کا علاج، فرعانہ پر لعنت ربانی کا راز کیا ہے، اگر یہ من گھڑت قصے ہیں۔